7 جنوری 1991 مدرک اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ چوک راضی خان پور میں بیان فرما رہے ہیں، عنوان ہے صدیق اور علی، سماعت فرمائیں، شکریہ۔
خان پور ضلع رحیم یار خان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس شہر میں راضی چوک کے اس عظیم اجتماع میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ انجمن سپاہ صحابہ کی طرف سے منعقد ہونے والی اس صدیق اکبر کانفرنس میں شرکت کر کے مجھے مسرت ہوئی ہے۔ خانپور کئی لحاظ سے پاکستان کے دوسرے شہروں سے ممتاز ہے۔ یہاں بڑے بڑے اکابرین، علماء، مدارس عربیہ موجود ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی، اس علاقہ میں حضرت میاں عبدالحادی صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر دیگر علماء میں مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی ہیں اور مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے دوست مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، وہ بھی آج کل یہی خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شہر علم و فضل کا شہر ہے، دیندار لوگوں کی کثرت یہاں موجود ہے۔ بہت سے لوگ انجمن سپاہ صحابہ کے پروگرام سے متفق ہو چکے ہیں۔ کئی آدمیوں کو ابھی تعجب ہوگا، میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی گفتگو میں انجمن سپاہ صحابہ کے موقف کو واضح کروں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کروں۔ چونکہ میں آج ہی لاہور میں صبح 11 بجے صادق گنجی کے کیس میں تفتیش میں شامل ہونے کے لیے گیا تھا اور وہیں سے یہاں آ رہا ہوں۔ اس کیس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں گا۔ میرے بھائیو، صدیق اکبر خلیفہ اول ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ صدیق اکبر پر خلافت کا اجماع ہو چکا ہے۔ میں یہاں خانپور میں آیا ہوں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خانپور میں نہیں آیا، کیونکہ میں تو آ چکا ہوں۔ جس کو تکلیف ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیوں آیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا آنا واقع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں۔ صدیق اکبر پہلا خلیفہ ہے اور وہ پہلی خلافت پر آ چکا ہے، ان پر خلافت واقع ہو چکی ہے۔ جس کو تکلیف ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلا خلیفہ کیوں بنا، وہ پیٹ سکتا ہے، اپنے آپ کو مار سکتا ہے اور خاک سر میں ڈال سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ ابو بکر پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور اس کی خلافت کا سورج چمک چکا ہے اور ساری کائنات اس کو دیکھ چکی ہے۔ میرے بھائیو، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ صدیق پہلا خلیفہ ہے. صدیق توجہ ہے نا آپ کی, پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ صدیق, صدیق کے پہلے خلیفہ ہونے پر اور صدیق کی عظمت پر قرآن کیا کہتا ہے, پیغمبر کیا فرماتے ہیں, حضرت علی نے کیا کہا ہے, 12 اماموں نے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد خمینی نے کیا لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے صدیق کے بارے میں خدا کا نقطہ نظر پیش کروں, پھر مصطفیٰ کا نقطہ نظر پیش کروں, پھر علی کا نقطہ نظر پیش کروں, پھر 12 اماموں کی بات پیش کروں, اور اس کے بعد شیعہ کی بات پیش کروں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں. میرے بھائیو, قرآن و حدیث تو صدیق کو پہلا خلیفہ ثابت کرتا ہے, لیکن عقلی طور پر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی شیعہ میرے ساتھ گفتگو کرے, میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ خمینی نے 70 کتابیں لکھی, چھوٹی چھوٹی, ایک دو بڑی کتابیں, سارے صفحے سیاہ کر ڈالے اس بات پر کہ حضور کے بعد درجہ علی کا ہے. آج خمینی زندہ ہوتا, حکومت اس کا اہتمام کرتی, میرے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی, تو میں یقیناً اس سے یہ سوال کرتا کہ جناب, قرآن سے, حدیث سے, ائمہ اہل بیت سے اور عقل سے ثابت کر دیں کہ علی پہلا خلیفہ کیسے ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کو عقلی طور پر بھی کوئی آدمی نبی کے بعد پہلا خلیفہ ثابت نہیں کر سکتا, عقلی طور پر. توجہ ہے, ایک آدمی کہنے لگا کہ حضور کے بعد درجہ حضرت علی کا ہے. میں نے کہا کیوں, کہنے لگے اس لیے کہ وہ حضور کا چچا زاد بھائی ہے. حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہے. میں نے کہا اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے پہلا درجہ ہے تو چچے کا کیا قصور ہے. نہیں سمجھے میری بات بھائی, چچے کا لڑکا تو بعد میں ہے, پہلے چچا ہے. حضور کی وفات کے وقت چچا حضرت عباس زندہ ہے, تو چچا زندہ ہے, چچے کے لڑکے کو حق خلافت کیوں ملتی ہے, چچے کو کیوں نہیں ملی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چچا ذات بھائی تو ہے, چلو اس کو چھوڑیے, وہ داماد بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ جو داماد ایک بیٹی کا ہے اس کا حق ہے, تو جو دو بیٹیوں کا ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اس کا قصور بتاؤ. اگر تم رشتہ داری کی بات کرتے ہو کہ حضرت علی نبی کے رشتہ دار تھے, تو میں اسی پر کہتا ہوں کہ رشتہ داری پہ غور کر لو, ایک داماد ہوتا ہے, ایک سسر ہوتا ہے, ایک بیٹا ہوتا ہے, ایک باپ ہوتا ہے, دونوں کی باتوں پہ غور کرو. علی پیغمبر کا داماد ہے, داماد کو جتنا بھی بڑھاؤ گے داماد رہے گا, داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے, داماد کو بڑھا دو کیا کرو گے, بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, داماد بیٹا ہوتا ہے اور سسر باپ ہوتا ہے. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے داماد رہے گا, صدیق کو جتنا بھی کٹاؤ گے باپ رہے گا. صدیق سسر ہے, کہو صدیق. یہ تین باتیں ہیں, بیٹا ہونے کی وجہ سے, داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے, تو پھر سسر کو ملنی چاہیے تھی, سسر کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. داماد لیتا ہے, کوئی چیز لیتا ہے, سسر دیتا ہے. داماد عمر میں کم ہوتا ہے عام طور پہ, اور سسر زیادہ ہوتا ہے. داماد بیٹے کی جگہ پہ, سسر باپ کی جگہ پہ. میں کہتا ہوں چچا داد بھائی ہونے سے خلافت نہیں بنتی. ایک آدمی کہتا ہے جی بیٹی لینے سے خلافت نہیں ملتی, کہ جس کی بیٹی کسی نکاح کر لیا اس کو خلافت دے دو. میں نے کہا اگر بیٹی لینے سے نہیں ملتی تو بیٹی دینے سے بھی نہیں ملتی. اگر بیٹی لینے سے خلافت نہیں ملتی تو جس کو بیٹی دی جائے اس سے بھی خلافت نہیں ملتی. تو آپ کہیں گے کہ خلافت کس طرح ملتی ہے؟ داماد ہونے کی وجہ سے بھی نہیں، سسر ہونے کی بنیاد پر بھی نہیں، چچا کا لڑکا ہونے کی وجہ سے بھی نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے بھی نہیں، کس وجہ سے ملتی؟ فیصلہ آپ کر لیں عقلی طور پہ، قرآن کو، حدیث کو، پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کر لیں. تو عقل یہ کہے گی کہ خلافت کے لیے وہی آدمی ہونا چاہیے جس نے پیغمبر کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہو، جس نے نبی کے ساتھ وقت. تم کہو گے کہ ٹھیک ہے بھائی، علی تو پیدا ہوئے تو نبی کے گھر میں تھے، تو وقت تو زیادہ علی نے گزارا ہوا. میں کہتا ہوں چلو اسی بات پہ گفتگو کرتے ہیں، اسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت علی نبی کے گھر آئے تھے، عمر 2 سال تھی. حضرت علی نبی کے گھر آئے تھے، عمر کتنی تھی؟ عمر کتنی تھی؟ حضرت علی نبی کے گھر آئے، عمر 2 سال تھی، اور صدیق نبی کے دوست بنے، عمر 18 سال تھی. غور فرمائے، صدیق نبی کے دوست بنے، عمر 18 سال تھی، علی نبی کے گھر آئے، عمر 2 سال تھی، پیغمبر کی وفات ہوئی، عمر 61 سال تھی، نبی کی وفات ہوئی، علی کی عمر 29 سال تھی. فیصلہ تم کر لو کہ 2 سال سے 29 سال تک آدمی نے نبی کو دیکھا، ایک نے 18 سے 61 سال تک نبی کو دیکھا. اگر 2 سے 29 تک نے دیکھا، اس نے محمد مصطفیٰ 27، جس نے 18 سے 61 سال تک دیکھا اس نے 43 سال تک نبی کو دیکھا. 43 زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے، 27 زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے. صدیق نے کیا لیا اور کیا دیا، اسی پہ غور کرو. حضرت علی نے کیا لیا اور صدیق نے کیا لیا؟ میں کہتا ہوں کہ صدیق نے تو ہر وقت دیا، صدیق نے تو ہر وقت، حتیٰ کہ وہ کفن جو صدیق کو پہنایا گیا اس کے پیسے بھی لوٹا دیے، صدیق نے دیا. کائنات انسانی میں ایک صدیق اکبر ہے جس کی شان میں قرآن کی 9 آیتیں اتری. کتنی آیتیں اتری؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، صدیق کے لیے اتری. وسیجنبھا الاتقی، صدیق کے لیے اتری. الذی یؤتی مالہ یتزکی، صدیق کے لیے اتری. وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی، صدیق کے لیے اتری. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صدیق کے لیے اتری. اذ ہما فی الغار، صدیق کے لیے اتری. الذی جاء بالصدق وصدق به، صدیق کے لیے اتری. جب یہ آیت صدیق کے لیے اتری تو پھر مجھے اسی ایک آیت کی تشریح کرنے دے کہ قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به، یہ خدا کی زبان ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صدیق کو خدا نے کیا کہا ہے؟ جب صدیق کے بارے میں خدا کے ریمارکس، صدیق کے بارے میں خدا کی رائے آئے گی، کسی اور رائے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے، نقل کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جب خدا نے ایک بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی. جب خدا نے ایک بات کہہ دی، بات، اور وہ بات کیا ہے؟ میں 9 آیتوں کا ترجمہ پیش کروں ساری رات گزر جائے، میں 9 آیتوں کی تشریح کروں کئی دن گزر جائیں، میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. الذی جاء بالصدق وصدق به، توجہ کیجئے، یہ آیت صدیق کی شان میں اتری اور حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا الصدیق قام مقام الانبیاء. اس لفظ پہ غور کریں، فرمایا تھا الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نبیوں کی جگہ پہ تو نبی کھڑا ہوتا ہے، صدیق نبی کی جگہ پہ کیسے آ گیا؟ میں سوچتا رہا، اس روایت پہ غور کرتا رہا، عقل و نقل کو پرکھتا رہا، لیکن جب قرآن کی یہ آیت میری سمجھ میں آئی، میں نے دیکھی الذی جاء بالصدق وصدق به، بات سمجھ میں آ گئی. توجہ کیجئے، صدیق نبیوں کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے مسئلہ سارا حل ہوتا ہے کہ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا کیسے ہے. توجہ ہے؟ کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا کیسے؟ 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نبی میں دو صفتیں نہ ہوں. کتنی صفتیں؟ ایک صفت یہ نہ ہو کہ اس نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق نہ کی ہو اور اپنے سے بعد میں آنے والے کی خوشخبری نہ دی ہو. ہر نبی میں یہ دو صفتیں. ویسے تو ہر نبی میں اس کے علاوہ بھی کئی صفتیں ہیں، اور بھی دو صفتیں ہیں کہ کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں، اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو دھکے دے کر اسی کی قوم نے گھر سے نہ نکالا. یہ بھی بات یاد رکھیں. صفتیں اور بھی بڑی ہیں، لیکن اس بات پہ غور کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے آپ کے ذہن کے مطابق تقریر شروع کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری ان معروضات کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے، یہ انداز شروع کیا ہے، تاکہ آپ میری بات پہ غور فرمائیں. غور کر رہے ہیں؟ میں اس بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کے بعد تم علی کا درجہ مانو تو عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب دو. عیسائیوں کا سوال کیا ہے؟ عیسائیوں کا سوال یہ ہے کہ 124,000 نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی ہو. کوئی نبی ایسا نہیں جس کو 40 سال سے پہلے ہے. کوئی نبی ایسا کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ایک ایسا ورثہ ہے، نبوت ایک ایسا عطیہ ہے، نبوت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے نبی کی 40 سال کی عمر کا لحاظ کیا کہ نبی 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے گا تو یہ تاج میں اس کے سر پہ رکھوں گا. 40 سال وہ نبی جو معصوم ہوتا ہے اس کے لیے بھی خدا نے 40 سال کا انتظار کیا کہ 40 سال کا نبی ہوگا تب اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں گا. اور یہ جو خلافت ہے نبی کی، یہ حقیقت میں نبوت کی خلافت ہے. تو جو صفت نبی میں پائی جاتی ہے وہی صفت خلیفہ میں بھی پائی جانی چاہیے تھی. نبی کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر تھی 29 سال، صدیق کی عمر تھی 61 سال. اگر عیسائی کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نبی سے بھی بڑھ گیا. علی تو نبی کا شاگرد تھا، تو نبی کے لیے تو خدا 40 سال کی عمر کا انتظار کرے، اور نبی والی خلافت کے لیے وہ 29 سال کی عمر میں وہ خلافت دے دے. کیا شاگرد نبی سے بڑھ گیا کہ نبوت کے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت والا بوجھ سر پہ اٹھانے کے قابل ہو گیا؟ نہیں سمجھے میری بات. عیسائی یہ کہتے ہیں. قرآن کے اس لفظ پہ غور کریں، الذی جاء بالصدق وصدق به، جو پیغمبر دنیا میں آئے ان میں دو صفتیں تھیں، ایک یہ کہ اس نے اپنے سے پہلے کی تصدیق کی. کیا کہا؟ کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سارے سچے تھے. دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ میرے بعد جو فلاں نبی آئے گا وہ بھی سچا ہوگا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں. تو جو پہلے کی تصدیق کرے، قرآن کی زبان میں اسے مصدق کہتے ہیں. جو آنے والے کی خوشخبری دے، قرآن کی زبان میں اسے مبشر کہتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو قرآن کو کھولو. قرآن نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے پہلے تورات کا پیغمبر موسیٰ سچا تھا، میں تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا محمد مصطفیٰ، اس کی خوشخبری دیتا ہوں. ہر نبی میں یہ دو صفتیں پائی گئی، کہ ایک یہ صفت کہ پہلے کی تصدیق کر دی، دوسری یہ صفت کہ آنے والے کی خوشخبری دے دی. جب سب نبیوں میں یہ صفتیں پائی گئی تو یہی دونوں صفتیں ہمارے پیغمبر میں بھی پائی جانی چاہیے تھی یعنی. لیکن ہمارے پیغمبر میں یہ دونوں صفتیں موجود نہیں. غور کر لیں، ہمارے نبی میں یہ دونوں صفتیں کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی نے یہ کہا کہ مجھ سے پہلے فلاں سچا تھا، تصدیق ہو گئی، میرے بعد فلاں سچا ہوگا، خوشخبری ہو گئی. حضور کے بعد جب نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو پیغمبر کس کی خوشخبری دیتے؟ نبی کس کا اعلان کرتے؟ تو نبی نے کسی کا اعلان نہیں کیا. تو باقی سارے پیغمبروں میں دو صفتیں کہ مصدق بھی بنے، مبشر بھی بنے. ہمارا پیغمبر صرف مصدق بنا، مبشر کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ حضور کے بعد نبی بن کر آنا کسی نے نہیں تھا. تو اب سوال یہ تھا کہ جب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر ہی نہیں آنا تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ اس لیے کہ باقی نبیوں کی تصدیق تو نبی کر چکے ہیں، کہ جو بھی نبی آیا اس نے کہا کہ میرے سے پہلے فلاں سچا تھا. تو جو پہلے نبی تھے ان کی تصدیق بعد والے نبی نے کر چھوڑی ہے. تو نبی باقی نبیوں کو یہ اعزاز مل گیا کہ ان کی تصدیق تو نبی کر چکے ہیں. تو محمد کے بعد تو نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ محمد کی تصدیق کون کرتا؟ تو اس سوال کو پورا کرنے کے لیے، جواب کو پورا کرنے کے لیے خدا نے امت محمدیہ میں ایک ایسا شخص پیدا کر دیا کہ جو نبی تو نہیں تھا، نبیوں کی جگہ پہ کھڑا تھا، جس کو حذیفہ نے کہا الصدیق قام مقام الانبیاء، کہ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. اس لیے قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی اس کے ساتھ آیا. یہ خلافت جو ہے، یہ نبی کی جو خلافت ہے، یہ جو نبی کی خلافت ہے، یہ نبی کی خلافت جو ہے، توجہ ہے میری بات، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو نبی کی خلافت ہے یہ انتخاب نبوت ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو خلافت ہے یہ کیا ہے؟ انتخاب نبوت ہے. اس بات پہ ذرا غور کریں، یہ خلافت کیا ہے؟ انتخاب، یہ انتخاب نبوت ہے. کیسے انتخاب نبوت ہے؟ کہ جو چار بڑے خلفاء گزرے یہ وہی چار ہیں کہ جن کو پیغمبر جنت کے لیے دنیا میں منتخب کر چکا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے یا نہیں. تو جب حضرت عمر فاروق کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ان چھ آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا. کہا یا نہیں کہا؟ بلند آواز کہا. چھ آدمیوں کا نام لیا، تو جن چھ آدمیوں کا نام فاروق اعظم نے لیا وہ وہی تھے کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. فاروق اعظم جانتے تھے کہ یہ انتخاب چونکہ نبوت کا انتخاب ہے، کہ نبی کا خلیفہ منتخب ہو رہا ہے، اس لیے جن لوگوں کو نبی منتخب کر چکا ہے، جن لوگوں کو پیغمبر انتخاب جن کا کر چکا، بالکل سنو، جن لوگوں کو نبی منتخب کر چکا ہے مجھے بھی انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، توجہ میری طرف. تو فاروق اعظم نے جن چھ آدمیوں کا نام لیا وہ کون کون سے تھے؟ ایک حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم. ٹھیک ہے، کتنے آدمی؟ چھ. تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ان چھ آدمیوں کا نام فاروق اعظم کیا؟ آدمی تو آٹھ بچتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تو باقی آٹھ بچیں گے، ایک صدیق، ایک فاروق، باقی کتنے بچے؟ تو عمر فاروق کو باقی آٹھ کا نام لینا چاہیے تھا. نہیں، میری طرف توجہ، آپ ہے توجہ. فاروق اعظم کو نام کتنے لوگوں کا لینا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ آٹھ عشرہ مبشرہ میں سے باقی بچتے ہیں. اگر انتخاب نبی کے منتخب کردہ لوگوں میں سے ہونا تھا تو فاروق اعظم کو باقی آٹھ کا نام لینا چاہیے تھا، چھ کا نام لیا. توجہ کیجیے، فاروق اعظم نے ساتویں آدمی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ساتویں آدمی جو ہے ان کا نام ہے ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنگ قادسیہ میں شہید ہو چکے تھے، اس لیے فاروق اعظم نے نام نہیں لیا. اور آٹھویں آدمی زندہ تھے، حضرت سعید ابن زید، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ سعید ابن زید فاروق اعظم کے چچا داد بھائی تھے. فاروق اعظم جانتے تھے کہ نبوت کے انتخاب کے لیے نبی نے اگر خود اپنے خلافت کے لیے اپنے چچا داد بھائی علی کا نام نہیں لیا تو میں اپنی خلافت کے لیے بھی اپنے چچا داد بھائی کا نام نہیں لے سکتا. اگر نبی نے اپنے چچا داد بھائی کا نام خلافت کے لیے نہیں لیا تو میں اپنے چچا داد بھائی کا نام بھی خلافت کے لیے نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ انتخاب نبوت ہے، یہ انتخاب. تو اب آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر کے لیے قرآن کہتا ہے الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق کے لیے کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ حَلْ اَتْقَى، اَتْقَى کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار. تمام تفاسیر کہتی ہیں کہ سب سے بڑا متقی اس آیت میں صدیق اکبر ہے. اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. تو قرآن نے صدیق کو سب سے بڑا دنیا کا متقی کہا. آپ نے صدیق کے بارے میں خدا کا نقطہ نظر سنا ہے کہ لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ صدیق کے لیے آیت اتری. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرے میں دوسرا، یہ صدیق کے لیے اتری اور واسطہ یجنبہ الاتقا، صدیق کے لیے اتری، اور وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، یہ صدیق کے لیے اتری، ابو بکر کے پاس 40,000 درہم تھے، صدیق کو پتا چلا عامر بن فہیرہ تڑپ رہا ہے، آزادی دلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، صدیق نے پیسے دے کر آزاد کرایا، حبشے کے بلال کو 8,000 درہم دے کر آزاد کرایا، اور عامر بن فہیرہ کے علاوہ 6 اور غلام آزاد کرائے، جب سارے پیسے ان غلاموں پہ لٹا دیے تو ابو بکر کے باپ نے آ کر کہا تجھے کیا ہو گیا، اے ابو بکر اپنا پیسہ ان کمیوں پہ، ان غلاموں پہ، ان نوکروں پہ لٹاتا ہے، تو اگر دنیا کی چودراہٹ چاہتا ہے تو اپنا پیسہ چودھریوں پر لگا، سرداروں پر لگا، بات تو باپ نے کہہ دی لیکن عرش والے خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسی وقت جبرائیل امین پیغمبر پہ اترے اور کہا اے پیغمبر صدیق کو اس کا باپ کہتا ہے کہ تو غلاموں کو آزاد دنیا کی چدراہٹ کے لیے کرتا ہے، لیکن اے جبریل جا کر میرے پیغمبر کو بتا دے کہ وما لی احد عنده من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، صدیق تو غلاموں پر دولت لٹا کر صرف میری خوشنودی چاہتا ہے۔ تو خدا نے صدیق کے بارے میں جو نقطہ نظر پیش کیا، اس کے بعد کوئی کافر بھونکے، کوئی بدماش بھونکے، کوئی اچکا بھونکے، کوئی چوڑا بھونکے، کوئی مورخ بھونکے، کوئی ذاکر بھونکے، اس کے بھونکنے پہ کروڑ مرتبہ لعنت ہے، خدا کے حکم کے بعد کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، خدا کی رائے کے بعد کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، خدا کے اعلان کے بعد کوئی اور صفائی نہیں دی جا سکتی، خدا کی بات کے بعد کوئی اور گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ صدیق کے بارے میں 9 آیتوں میں قرآن اس کی عظمت بیان کرے، شہادت بیان کرے، رفعت بیان کرے، صداقت بیان کرے، بلندی بیان کرے، اب ساری کائنات ایک طرف ہو کر صدیق کو برا کہے، اس کائنات کی خانہ فرسائی پہ لعنت ہو سکتی ہے، خدا کی رائے پر کلام نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو توجہ توجہ، صدیق اکبر کے بارے میں خدا کی رائے آپ نے سنی ہے بلند آواز سے، میں نے آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، آپ کو ترجمہ بتایا ہے کہ صدیق کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے، صدیق کے بارے میں مصطفیٰ کیا کہتا ہے، توجہ کیجیے، خدا کے بعد کسی اور کی بات نہیں نکل کرنی چاہتا، لیکن میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی بات نہیں مانتے ہو چلو مصطفیٰ کی بات مانو، مصطفیٰ کی نہیں مانتے ہو تو علی کی بات مانو، علی کی نہیں مانتے 12 اماموں کی مان لو، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے وفات کے وقت فرمایا مروا بکر فلی وسلی بنناس، کہ صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، جمع الفوائد کی روایت ہے کہ ان ابانی قد سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے، حضور نے فرمایا عائشہ یا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں، میرا خدا صدیق کے علاوہ کسی اور کو میرے مسلے پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے نبی کے اس حکم پر مسلے پر نمازیں پڑھائی، پڑھائی یا نہیں پڑھائی، 21 نمازیں صدیق اکبر نے پیغمبر کے مسلے پر نبی کی زندگی میں پڑھائیں، 21 نمازیں، اور ان 21 نمازوں میں 2 نمازیں ایسی تھیں کہ ان 2 نمازوں میں صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، ابو بکر نے نبی کے قدموں کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹنا چاہا، نبی صدیق کو آگے کر رہا ہے، صدیق پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ دو نمازیں بخاری شریف میں ہے کہ یہ دونوں نمازیں پیغمبر نے بیٹھ کر صدیق کو پڑھائی اور صدیق نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر امت کو پڑھائی۔ جس وقت مصلی رسول پہ صدیق کھڑے تھے، میں سوال کرتا ہوں کہ اس وقت حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے، حضرت عباس کہاں تھے، علیحدہ امامت کرائی، علیحدہ نماز پڑھی، تب بتاؤ، اگر پیچھے پڑ لی تب بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے پڑی تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اور اگر علیحدہ پڑی تو مسجد بتاؤ کس مسجد میں پڑی، مسجد کا نام بتاؤ کہ اس مسجد میں نہیں دوسری مسجد میں حضرت علی چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر کا یہ ایک فرمان، نبی کے تو 40-45 فرمان ہیں صدیق کے بارے میں کہ صدیق میرے صدیق عمر میرے لیے سمو بسر ہیں، صدیق نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ میں ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اگر مستقل میں دنیا میں رہنا ہوتا تو صدیق کو اپنا دوست بناتا، یہ ساری چیزیں صدیق کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، مصلی پہ کھڑا کیا، اور پھر یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کے فرمان پر کوئی کلام ہو سکتا ہے بلند آواز بھائی؟ ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کے بارے میں خدا کی رائے، صدیق کے بارے میں مصطفیٰ کی رائے، اور اب صدیق اکبر کے بارے میں 12 اماموں کی رائے ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کی رائے صدیق کے بارے میں کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، میں سوال کر سکتا ہوں خانپور کے شیعوں سے کہ جب فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی تیمارداری کرنے سب سے پہلے کون گیا؟ 7 دن تیمارداری کے لیے کون بیٹھا رہا؟ دوائی سب سے پہلے کس نے دی؟ جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ جنازہ کس نے تیار کیا اور پڑھایا کس نے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنازہ تیمارداری سب سے پہلے کس نے کی؟ غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ جنازہ کس نے تیار کیا اور پڑھایا کس نے؟ تمہاری کتابوں میں درج ہے کہ فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی، تیمارداری کرنے کے لیے سب سے پہلی عورت جو گئی اس کا نام اسما بنت عمیس تھا، اسما کا نام تو تم لکھ لیتے ہو، تم یہ نہیں بتاتے کہ اسما کون سی عورت ہے، میں بتاتا ہوں کہ عورت کون سی ہے، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت پہلی گئی وہ اسما بنت عمیس ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گئی، غسل دینے والی اسما بنت عمیس ہے، کفن پہنانے والی اسما بنت عمیس ہے، جنازہ تیار کرنے والی اسما بنت عمیس ہے، یہ اسما کون سی ہے یہ تو کوئی نہیں بتاتے ہو، میں بتاتا ہوں کہ یہ اسما صدیق اکبر کی بیوی ہے، یہ اسما صدیق اکبر کی، یہ اسما کس کی بیوی ہے؟ صدیق اکبر کی بیوی سے غسل جائز ہے، بیوی سے غسل کرانا جائز ہے، بیوی کی تیمارداری جائز ہے، بیوی کا کفن پہنایا ہوا جائز ہے، بیوی کا جنازہ پڑھایا ہوا جنازہ تیار کیا ہوا جائز ہے، اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا تو یہ بات جو میں ابھی کہہ رہا ہوں شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں ہے اور مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں ہے، کیا عبارت کیا ہے کہ جنازہ سامنے پڑا ہے فاطمہ الزہرا کا، نبی صدیق موجود ہیں، خلافت صدیق کا دور ہے، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں، تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ جواب قابل غور ہے، حضرت علی نے جو جواب دیا وہ جواب شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں، جواب یہ تھا کہ اے ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیں، کیونکہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو، میرے بھائیو توجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے؟ تو حضرت علی کے اس فرمان کے بعد صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا، کس نے جنازہ پڑھایا؟ شیعہ یہ کہتا ہے کہ صدیق نے فاطمہ کو دھکا دیا تھا، صدیق نے فاطمہ کا حق چھین لیا تھا، صدیق نے باغ فدق کا نہیں دیا تھا، صدیق نے فاطمہ الزہرا کو زمین پہ گرا دیا تھا، صدیق نے دھکا دیا تھا، سوال یہ ہے کہ جب صدیق اکبر پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، جب صدیق جنازے کے لیے آئے، فاطمہ کا جنازہ موجود ہے، شیعو تم کہتے ہو کہ علی کے پاس وہ تلوار تھی جو اوپر اٹھتی تھی 7 آسمان چیر دیتی تھی، نیچے جاتی تھی 7 زمینیں چیر دیتی تھی، اگر فاطمہ کو دھکا صدیق نے جب دیا تھا تو اس وقت وہ تلوار کہاں گئی تھی؟ کہ جو اوپر اٹھے تو آسمان چیر دے، نیچے آئے تو زمین چیر دے، اتنی بڑی تلوار تھی، فاطمہ کو دھکا دیا، اگر قیامت کے دن خدا علی سے پوچھ لے، پیغمبر علی سے پوچھ لے، علی میں نے فاطمہ تجھے دی تھی، تیری موجودگی میں فاطمہ کو دھکا دیا گیا تو چپ کر گیا، اور جس فاطمہ کو الیاز باللہ بقول تمہارے دھکا علی نے دیا تھا، دھکا صدیق نے دیا تھا، جس فاطمہ کو نعوذ باللہ جس کا حق صدیق نے چھینا تھا، آج جب وہی صدیق مصلی پہ کھڑا کر کے فاطمہ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، اس وقت غیرت علی کی کہاں تھی، حضرت حسین کی کہاں تھی، حضرت حسن کی کہاں تھی؟ میری ماں کو دھکا دے میں تو اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں کرتا، میری ماں کو دھکا دے میں تو ماں کا جنازہ اس سے نہیں پڑھاتا، میری ماں کو دھکا دے میں تو اس کی بات نہیں مانتا. دھکا اگر صدیق نے دیا تھا اور تیری اس بات کو مان لیا جائے تو غیرت حضرت علی کی کہاں جاتی ہے، حضرت حسین کی کہاں جاتی ہے، حضرت حسن کی کہاں جاتی ہے، حضرت عباس کی کہاں جاتی ہے؟ کہ جس نے دھکا کل دیا تھا آج اسی کو کہہ دیا کہ میری اما کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور جنازہ پڑھاؤ. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فریب. شیو تم کہتے ہو صدق تباغ چھین لیا علی نے، صدیق نے. چلو صدیق نے چھین لیا، میں تمہاری مانتا ہوں. فاروق آدم آئے، حضرت علی کو چاہیے تھا ان سے لے لیتے، انہوں نے نہیں دیا. عثمان غنی آئے، ان سے لے لیتے، ان سے نہیں لیا. جب خود خلیفہ بنے چوتھے، اس وقت خود وصول کر لیتے. کیا وصول؟ فدق کے جو باغ تھے، فاطمۃ الزہرا کا وراثت کا حق تھا، تو صدیق نے اگر نہیں دیا تو عمر سے لے لیتے، عمر نے نہیں دیا عثمان غنی سے لے لیتے، عثمان غنی نے نہیں دیا تو خود جب خلیفہ بنے اس وقت وصول کر لیتے. کیا وصول؟ تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان نے جو کام کیا وہی ابو بکر علی نے کیا، کہ انہوں نے وہ باغات جو تھے مال غنیمت میں بیت المال میں جمع کرائے. حضرت علی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. اور علی نے تو صدیق کا فیصلہ مان لیا، لیکن تو 1400 سال سے بھونک رہا ہے، صدیق کا فیصلہ کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے خدا کا، ایک ہے مصطفیٰ کا، اور ایک ہے حضرت توجہ ہے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ علی اور صدیق کی قریبی رشتہ داری ہے، اس پہ بھی غور کریں. صدیق اکبر کی چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. یہ اسما کون سی عورت ہے؟ یہ اسما کل 9 بہنیں ہیں، 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. اسما بنت امیس بڑی بہن ہے. دوسری بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس. تیسری بہن کا نام ہے ام الفضل بنت امیس. چوتھی بہن کا نام ہے قریبۃ الصغرا. پانچویں بہن کا نام ہے میمونہ. پانچ بہن. اسما بنت امیس کون ہے؟ پہلا نکاح حضرت جعفر تیار سے ہوا، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر اسی اسما کے بدن سے تھے. دوسرا نکاح صدیق اکبر سے ہوا، ام کلثوم اور محمد بن ابی بکر اسی صدیق اکبر کی اولاد میں حضرت اسما کے بیٹے. اور جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اسی اسما کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہو گیا. اسی اسما کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا؟ تو اسی اسما کی دوسری بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس، حضرت حمزہ کی بیوی ہے. ام الفضل بنت امیس حضرت عباس کی بیوی ہے، قرائبۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی ہے، اور میمونہ بنت حارث ستیلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے. تو اس رشتہ کی بنا پر صدیق اور پیغمبر حمزلف، صدیق اور علی حمزلف، صدیق اور جعفر حمزلف، صدیق اور حمزہ حمزلف، صدیق اور معاویہ حمزلف. بتاؤ تو صحیح، صدیق اور عباس حمزلف. خاندان نبوت کے لوگوں، خاندان نبوت کے سارے افراد صدیق کے حمزلف ہیں. اور حمزلف ہونا تو محبت کی دلیل ہے، حمزلف ہونا تو پیار کی دلیل ہے، حمزلف ہونا تو قرب کی دلیل ہے، حمزلف ہونا تو رشتہ داری کی دلیل ہے، حمزلف ہونا تو قرابت داری کی دلیل ہے. میں آج خان پور کے شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم دشمنی کی بات کرتے ہو، میں محبت کی بات کرتا ہوں. تم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اختلاف کی بات کرتے ہو، صدیق کا علی سے کوئی اختلاف نہ تھا. میرا دعویٰ ہے کہ صدیق کا جعفر سے کوئی اختلاف نہ تھا، اس لیے کہ صدیق علی کا بھی حمزلف تھا، نبی کا بھی حمزلف تھا، جعفر صادق کا، جعفر صادق، جعفر تیار کا بھی حمزلف تھا، عباس کا بھی حمزلف تھا، حمزہ کا بھی حمزلف تھا، اور صدیق تو سارے خاندان نبوت کا حمزلف تھا. حمزلف ہونا دشمنی نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے. صدیق اکبر کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے خدا کا، ایک ہے مصطفیٰ کا، اور ایک ہے حضرت علی کا، ٹھیک ہے؟ اور ایک نقطہ نظر ہے 12 اماموں کا. کس کا ہے؟ حضرت علی کا نقطہ نظر آپ نے سنا ہے کہ صدیق فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پہ کھڑا ہے اور حضرت علی کے کہنے پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرا یہ دعویٰ ہے، کانپور کے اس عظیم چوک میں کہتا ہوں، ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. آپ کو اگر کوئی نہ بتائے تو اور بات ہے، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 12 اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ صدیق اکبر کی. تو باپ کو کوئی برا کہتا ہے؟ باپ کو کوئی دیتا ہے؟ باپ کی کوئی توہین کرتا ہے؟ باپ کو کوئی کافر کہتا ہے؟ باپ کو کوئی غاصب اور ظالم کہتا ہے؟ توجہ کیجئے، صدیق اکبر کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ بلند آواز سے. پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرزاق، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام اسما بنت امیس. صدیق اکبر کے 3 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں. ایک آدمی کہنے لگا کہ صدیق کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. نعوذ باللہ، یہ سندھ میں مجھ پر سوال ہوا تھا. میں نے کہا کہ صدیق کی 2 بیویوں سے زیادہ بھی یک وقت کبھی نہیں رہی. صدیق کی 4 پر اعتراض ہے. توجہ، فاروق اعظم کی 6 بیویاں، عثمان غنی کی 7 بیویاں، علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں، یکے بعد دیگرے 4 سے زیادہ کبھی نہیں رہی. صدیق اکبر کے 3 لڑکے، 3 لڑکیاں، فاروق اعظم کے 6 لڑکے، 5 لڑکیاں، عثمان غنی کے 7 لڑکے، 8 لڑکیاں، حضرت علی المرتضیٰ کے 15 لڑکے، 18 لڑکیاں. حضرت علی کے 15 لڑکے، 18 لڑکیاں. توجہ کیجئے، حضرت علی کے لڑکے کا نام حسن ہے، حسین ہے، محسن ہے، محمد ہے، بلال ہے، احمد ہے، عبد الرحمن الاکبر ہے، عبد الرحمن الاصغر ہے. حضرت علی کے لڑکے کا نام ابو بکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، 1 کا نام عثمان ہے، 1 کا نام معاویہ ہے، اور 1 کا نام طلحہ ہے، 1 کا نام زبیر ہے. حضرت علی کے لڑکے ہیں. حضرت علی کی لڑکیوں کا نام، 1 لڑکی کا نام زینب، 1 کا نام رقیہ، 1 کا نام ام کلثوم، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اور 1 کا نام حفصہ ہو، 1 کا نام عائشہ ہو، 1 کا نام زریرہ ہو، 1 کا نام لیلہ ہو، 1 کا نام مقبہ ہو، 1 کا نام سودا ہو، 1 کا نام عتیقہ ہو، 1 کا نام عتیقہ ہو. آپ کو ان پر کوئی تعجب نہیں، لیکن تعجب تو آپ کو کرنا چاہیے کہ 1 کا نام عائشہ ہے، 1 کا نام میمونہ ہے، 1 کا نام زینب ہے، 1 کا نام حفصہ ہے. تو آپ کے نزدیک تو عائشہ نعوذ باللہ بازاری عورت ہے، آپ کے نزدیک تو عمر ابن خطاب کافر تھا، آپ کے نزدیک تو ابو بکر غاصب تھا. سوال یہ تھا کہ بقول تیرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ صدیق نے زبردستی خلافت چھین لی، عمر نے زبردستی خلافت چھین لی، پھر عثمان نے بھی زبردستی خلافت چھین لی اور خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا، لیکن جب علی کے بچے پیدا ہوئے اس وقت اپنے نام پر علی کے بچوں کا نام بھی زبردستی رکھوا دیا. توجہ توجہ، توجہ 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 کیجئے، جب نجفی پر بات آئے گی تو نجفی کی بات ہوگی، اب میں پیغمبر کے صدیق کی بات کرتا ہوں. توجہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہ خلافت پر زبردستی بقول تیرے قبضہ ہو گیا اور بچے کا نام بھی زبردستی رکھ لیا گیا. ایک شیعہ کہنے لگا، ہاں ابو بکر علی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر عمر عثمان اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، تم پھر اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. دشمن جو سامنے ہو گئے، یہ کوئی بات ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال کر 12 امام ثابت نہیں ہو سکتے. صدیق کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 لڑکے، 3 لڑکیاں ہیں. عبد الرحمن صدیق کے بڑے لڑکے کا نام ہے، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. توجہ ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صدیق اکبر کے سب سے بڑے لڑکے عبد الرحمن کا ایک جگہ نکاح ہوا، ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اس لڑکی کا نام اپنی بہن کے نام پہ اسما رکھا. یہ صدیق اکبر کی لڑکی کیا لگی؟ اوے پوتی، تسی بھی پٹھانا کی طرح نہ کرو. کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہے سمجھ میں آ رہی؟ تو صدیق اکبر کی وہ لڑکی کیا لگی؟ تو صدیق اکبر کی، توجہ کیجئے، وہ لڑکی اسما پوتی لگی. تو صدیق اکبر کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. اس قاسم لڑکے کا، وہ قاسم صدیق کا کیا لگا؟ پوتا. اس ان دونوں پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا. صدیق کے پوتے قاسم کا اور پوتی اسما کا آپس میں، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ لڑکی کا کیا نام رکھا گیا؟ ام فروا. یہ ام فروا صدیق اکبر کی پوتی بھی لگی، دوتی بھی لگی. اس ام فروا کا دادا بھی صدیق بنا اور نانا بھی، اس کا پردادا بھی صدیق بنا اور پرنانا بھی. یہ صدیق کی بچی کہلائی، صدیق کی اولاد کہلائی. تو صدیق اکبر کی اس بچی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر، حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر. اس امام باقر کے ساتھ صدیق اکبر کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا، خان پور کے لوگوں امام جعفر صادق کا قول پڑھو. انہوں نے فرمایا، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے، ابو بکر میرا امام ہے. اور امام جعفر تو صدیق کو اپنا امام کہے، پیشوا کہے، مقتدا کہے، باپ کہے، سب سے بڑا محسن کہے، اور امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بنا کر تو صدیق کو کافر کہے. میرا دعویٰ ہے کہ تیری دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے، امام جعفر کے ساتھ پہلے. میرے بھائیوں، صدیق اکبر کے لیے خدا کا نقطہ نظر آپ نے سنا، مصطفیٰ کا نقطہ نظر آپ نے سنا، صدیق اکبر کے لیے حضرت علی کی رائے آپ نے سنی، صدیق اکبر کے لیے 12 اماموں کی رائے آپ نے سنی. اسی لڑکی ام فروا کی اولاد میں موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری اسی کی اولاد میں پیدا ہوئے. تو اماموں کی بڑی تعداد صدیق اکبر کی اولاد ہے. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس صدیق کو خدا سب سے سچا کہے، مصطفیٰ مسلح کا وارث بنائے، علی المرتضیٰ فاطمہ کا جنازہ جس سے پڑھائے، اور 12 اماموں کی اکثریت جس کو اپنا محسن کہے، اور تمام امام جس کو اپنا مقتدا کہے، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص اس صدیق کو کافر کہے، اس صدیق کو غاصب کہے، اس صدیق کو جہنمی کہے، اس صدیق کو برا کہے، تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس بدماش کو، اس کافر کو، اس عیار کو، اس مرتد کو چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں کافر کہہ کر امت کو بتاؤں کہ لوگوں، ان کا تعلق نہ 12 اماموں سے ہے، نہ علی المرتضیٰ سے ہے، نہ مصطفیٰ سے ہے، نہ خدا سے. توجہ، آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں خدا کی بات سنی ہے، الذی جاء بالصدق وصدق به، صدیق کے بارے میں مصطفیٰ کا کلام سنا ہے کہ مروا بابکر فلیصلی بالناس، صدیق کے بارے میں علی کا قول سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لا ینبغی لقوم فیہم ابا بکر ای امہم غیرہ، صدیق کے بارے میں امام جعفر صادق کا قول سنا ہے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، چاروں آرا آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب پانچویں رائے شیعہ کی ہے، پانچویں رائے ایران کے کافر کی ہے، پانچویں رائے غلام حسین نجفی کی ہے، پانچویں رائے خمینی کی ہے. توجہ کیجئے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جاگیر فدق، جاگیر فدق کے نام پہ یہ کتاب چھپی ہے، لاہور سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں توجہ کیجئے، اس کتاب میں لکھا ہے 287 صفحے پہ، جاگیر فدق کے 287 صفحے پہ، غلام حسین نجفی شیعہ کا ملا، شیعہ کا ذاکر، شیعہ کا مجتہد، جامعہ المنتظر لاہور کا صدر مدرس اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اہل سنت کے تمام اصحاب، اہل سنت تمام اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں۔ جب افضل بزرگ کے چہرے پر نور نہ ہوگا تو اس کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کا حال تو بہت خستہ ہوگا، اس لیے کہ ابو بکر نے نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا ہے، اور وہ غدار ہے، اور وہ ظالم ہے، اور غاصب ہے، اور ظالم و غاصب کے چہرے پر نور نہیں ہوگا۔ اسی کتاب کے 509 صفحے پہ خمینی کے اس نام لیوا غلام حسین نجفی نے کفر بکا ہے، شیطنت کا اظہار کیا ہے۔ 509 صفحے پہ کہتا ہے ابو بکر اور مرزا قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، توجہ توجہ۔ غلام حسین نجفی کے بعد خانپور کے لوگوں، خمینی کی تصنیف، خمینی کی لکھی ہوئی کتاب کشف اسرار کو دیکھو، کشف اسرار خمینی کی کتاب ہے، 115 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ خمینی کی کتاب ہے، بھائی کسی شیعہ کو کتا مت کہیں، اس لیے کبھی کتے نے صدیق کو گالی نہیں دی۔ میرے بھائیوں، مجھ سے کوئی حکومت، کوئی حکمران، نواز شریف، غلام حیدر وائی مجھ سے یہ توقع کرے کہ اس کفر کے بعد، اس بدماشی کے بعد، اس شیطنت کے بعد، اس عیاری کے بعد میں چپ کر جاؤں گا، میں خاموش ہو جاؤں گا، صادق گنجی کے قتل کے کیس کی وجہ سے چپ کر جاؤں گا۔ وزیر اعلی، آئی جی پنجاب، نواز شریف، تمہیں بھول ہے، میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ میرے قائد نے بچوں کو یتیم کرایا ہے، بیوی کو بیوہ کرایا ہے، اس راستے پہ کھڑا ہوں۔ مجھے کبھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر خود جانا ہے یا میری لاش کو اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ میں آج اسی راستے پہ چلتا ہوں کہ جس نے خدا، رسول، علی اور 12 اماموں سے دشمنی کر کے صدیق کو گالی دی ہے، میں اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں ننگا کروں گا۔ نواز شریف، تو ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں صدیق کو کیسے کافر کہنے دوں؟ وہی صاحب، نواز شریف تو کہتا ہے کہ میں ملنگ کو کافر نہ کہوں، تو ملنگ کو بچاتا ہے، میں صدیق کو سینے سے لگاتا ہوں۔ تو ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کافر کہنے دوں، میں عمر کو کافر کہنے دوں، میں عثمان کو کافر کہنے دوں، ہائے میں عائشہ کو کافر کہنے دوں۔ عائشہ کون؟ عائشہ پیغمبر کا لباس، عائشہ کون؟ عائشہ محمد کی طہارت، عائشہ کون؟ عائشہ جس کی صفائی پہ قرآن اترا ہے، کون؟ عائشہ وہ جو تیری اور میری امی ہے، وہ عائشہ تیری ماں کو تو نے کافر, تو نے ماں کہا, تیری ماں کو تیرے باپ نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے, تیری ماں کو تیرا محلہ تیری ماں کہے. میں اس عائشہ کی بات کرتا ہوں جس کو خدا نے امت کی ماں کہا. آج صدیق کو یہ انعام دیا ہے, صدیق کو یہ تمغہ دیا ہے تمہاری قوم نے, صدیق کو یہ تمغہ ملا ہے اس کے بدلے میں کہ صدیق جب نبی کے دربار میں آیا تھا تو اس کے پاس 40,000 درہم تھے, لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا تو کفن کا پیسہ بھی نہ تھا, ڈاکیوں کے کپڑے تھے. صدیق کو یہ تم نے انعام دیا ہے کہ یہ کراچی سے ایک کتاب چھپتی ہے, کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ. خانپور کے لوگوں, مولویوں, پیروں, چودھریوں, ذمہ داروں, ایم این اے, ایم پی اے, تمہیں تو کچھ نہیں ہوا, تمہاری عزت باقی ہے, تمہاری چتراہٹ باقی ہے, تمہارا وقار باقی ہے, تمہاری کرسی باقی ہے. یہ کتابیں 6 مہینے پہلے کراچی سے چھپتی ہے شیخ ثقیفہ. کتاب کا نام ہے, ابو بکر کا نام اوپر لکھا ہے, نیچے ایک جانور کی تصویر دے رکھی ہے. اے تیرے ملک میں صدیق کو یہ انعام ملا ہے کہ جو پیغمبر کے مسلح کا وارث تھا, جس نے دولت نبی کے قدموں پہ لٹائی تھی, جس نے بیٹی بھی پیغمبر کی نوکر بنا دی تھی, آج 1400 سال کے بعد جانور کا نام اور کارٹون کا نام لکھ کر اس کی تصویر چھاپی جائے, آئے اس کی شکل پہ کارٹون بنائے جائے, آئے سیاستدان کا کارٹون بنے, ہائی کورٹ میں ریٹ ہو جائے, مولوی کا کارٹون بنے, قاتلانہ حملہ ہو جائے اور صدیق کا کارٹون بنے. تیری غیرت سوئی رہے, صدیق کو گالی دی جائے, تیرے ایمان میں حرارت پیدا نہ ہو. میں پورے ملک کے ایک ایک کوچے میں, ایک ایک بستی میں اس کفر کو ننگا کرنا, چوراہے میں ننگا کرنا عبادت سمجھتا ہوں, مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں. فوج آئے گی, ٹکراؤں گا, مقدمات آئیں گے, ٹکراؤں گا, پولیس آئے گی, ٹکراؤں گا اور صدیق کے کھاتے لگ جاؤں گا. علی اکبر شاہ ملعون بدماش اس کتاب کا مصنف ہے, کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے. صدیق کو جانور کی تس سے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, ایک جانور کا فوٹو, بوڑھے جانور کا. تیری ماں کا, تیرے باپ کا تو ایسا فوٹو کبھی نہیں آیا, تیرے استاد کو تو اس طرح گالی کبھی کسی نے نہیں دی. صدیق اکبر کو, نبی کے مسلح کے وارث کو, پیغمبر کے جانشین کو, رسول اللہ کی کے لیے دکھ اٹھانے والے کو 1400 سال کے بعد یہ گالی دی جائے. اور اس کتاب میں یہ کافر بکتا ہے کہ ابو بکر کو بچپن سے کسی نے کہہ دیا تھا آخر الزمان نبی آئے گا, وہ حکومت بھی لے گا, تو حکومت کے لالچ میں ابو بکر نبی سے چمٹ گئے اور ایسے چمٹے کہ مکہ میں بھی چمٹے رہے, اور پھر اپنی 6 سال کی بچی بھی محمد کے نکاح میں دے دی, اور اس کے بعد پھر 7 چمٹے رہے. جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد فوراً حکومت پہ قبضہ کر لیا. بدماش تجھے یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی, کبھی سوچا ہے صدیق نے محمد سے لیا کیا ہے, دیا کیا ہے؟ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, اور کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. یہ بدماش کہتا ہے دولت کے لیے کوئی صلح نہیں ہے, شیعہ سے شیعہ کے بارے میں کوئی مصلحت نہیں ہے. مصلحت کرو گے مصلحت؟ سب سے بڑی بات تو جان ہے, جب جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہے؟ صدیق کے بارے میں لیکن شیعہ یاد رکھو، بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 43 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے، حق نواز کو تم نے شہید کیا، 11 رہ گئے ہو، صرف 11. صوبائی اسمبلیوں میں 83 ممبر شیعہ تھے، صرف 22 رہ گئے ہو، اور وزیر و مشیر بے نظیر کے دور میں 16 شیعہ تھے، صرف 3 رہ گئے ہو، 3 وزیر. اور انشاءاللہ آئندہ یہ بھی نہیں رہیں گے. صادق گنجی قتل ہوا، توجہ، تم سپاہ صحابہ کو کرش کرنے کے لیے ہم پر الزام لگاتے ہو. تمہارا آئی جی کہتا ہے کہ ان آدمیوں کا ذاتی فعل ہے، سپاہ صحابہ کا کوئی تعلق نہیں، آئی جی کہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دن شیعہ جب ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تھانے گئے تو انہوں نے جا کر جھگڑا کیا کہ ایف آئی آر میں سب سے پہلے نام نواز شریف کا لکھا جائے. تمہارا نام لکھنے پر وہ اصرار کریں تو تم تخریب کار نہ بنو، ہم بن جائیں، کیونکہ تم حکمران ہو، تم وزیر اعظم ہو. اور اس کے بعد صادق گنجی کی بیوہ خانم گنجی کہتی کہ میرے خامد کو امریکہ نے قتل کرایا ہے، وہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. اور اس کے بعد وہ بیان بھی ہم نے پیش کیا ہے، آج میں نے اپنے بیان میں اس کا حوالہ دیا ہے لاہور میں صادق گنجی کے کیس کی تفتیش میں، کہ صادق گنجی نے قتل ہونے سے 4-5 دن پہلے کہا تھا امریکہ اور جماعت اسلامی میں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. یہ بیان اخباروں میں آیا، اور اس نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ میں نے جماعت اسلامی کے خلاف 500 صفحے کی کتاب لکھی ہے جو میں ایران جا کر چھپواؤں گا کئی زبانوں میں. صادق گنجی کے اور لوگوں کے بارے میں تو موٹو موجود ہے، امریکہ کو مورد الزام بیوی ٹھہراتی ہے، جماعت اسلامی پر وہ خود تنقید کرتا ہے، ہمیں کس بنیاد پر ملوث کرتے ہو، مجھے کس بنیاد پر. صادق گنجی نے قتل ہونے سے کوئی 15-20 دن پہلے میرا نام لیا ہو یا میں نے کسی تقریر میں اس کا نام لیا ہو، پھر تم ہمیں ملوث کر سکتے ہو، اور جس کا نام نہ اس نے لیا نہ مجھے لیا میں نے لیا، اس کو تو ملوث کرتے ہو، مجھے تو ملوث کرتے ہو. اور میرے قائد مولانا حق نواز جھنگوی نے شہادت سے کئی دن پہلے جمعے کی تقریر میں کہا تھا اور کہ مجھے قتل کیا جائے گا، اور اس سے پہلے کہا تھا 29 اکتوبر کے جلسے میں مولانا حق نواز شہید نے، 29 اکتوبر کے جلسے میں مولانا حق نواز شہید نے کہا تھا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا، اور وہ قاتلانہ حملہ کے بعد پہلی تقریر تھی، تو میرے قاتل آبدہ حسین، ساجد نقوی، سردار دادہ ظفر عباس، امان اللہ سیال اور غلام عباس نجفی، یہ میرے قاتل ہوں گے، اور میرے اس آج کی تقریر کو ندی بیان تصور کیا جائے، میں یہ بیان ندا میں دے رہا ہوں. یہ مولانا حق نواز نے شہادت سے 3 مہینے پہلے تقریر میں بیان دیا ہے، تقریر میں اعلان کیا ہے، جس کو میرا پھر اس کے بعد 307 کے پرچے میں ان کا نام درج کرایا ہے کہ یہ میرے قاتل ہوں گے، جب یہ ریکارڈ موجود ہے اور شہید ہونے والے قائد کا یہ پیغام موجود ہے. 10 مہینے گزر گئے، تم ان لوگوں کو میرے قائد کی تفتیش میں شامل کیوں نہیں کرتے ہو، جب میرے لیے کوئی ماٹو نہیں ہے تو مجھے تو شامل کرتے ہو، ان بدماشوں کو کیوں شامل نہیں کرتے ہو، تم شیعہ ایڈنٹی کرتے ہو، تم ایران کو خوش کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کو کچلنا چاہتے ہو. یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہوگی، اور تمہیں اب ان لوگوں کو مولانا حق نواز کے کیس کی تفتیش میں شامل کرنا پڑے گا. ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے، مظاہرے کریں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو تفتیش سے باز نہیں رکھ سکتی. Come on. اور تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ حیا اڑ گیا ہے. جنرل ضیاء الحق پاکستان کا سربراہ شہید ہوا اور کئی جرنیل مارے گئے، کرنل مارے گئے، ریڑھ کی ہڈی اس ملک کی ٹوٹ گئی. 10 سال 11 سال اقتدار پر رہنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے تم نے کوئی فوری عدالت نہیں بنائی، احسان الہی ظہیر کے لیے کوئی فوری عدالت نہیں بنائی، حق نواز شہید کے لیے تم نے کوئی فوری عدالت نہیں بنائی، احسان اللہ فاروقی کے لیے کوئی فوری عدالت نہیں بنائی. اور یہ 10 دن ہوئے ہیں صادق گنجی کو قتل ہوئے، تم اس کا کیس تب چالان عدالت میں دلاتے ہو، تفتیش شروع کرتے ہو، جبکہ اصل جس کو تم اصل قاتل سمجھتے ہو، جس پر تمہارا الزام ہے، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ابھی تک وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیان نہیں دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اور 3-4 آدمی پکڑے ہیں، اس کے باوجود تم ان کا کیس فوری عدالت میں بھیج کر چالان شروع کرتے ہو، سماعت شروع کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حق نواز کے 4 قاتل گولی مارنے والے ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے سازش کی ان کو پکڑا نہیں ہے. کیا ان کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکتی؟ کیا ضیاء الحق کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکتی؟ کیا احسان الہی ظہیر کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکتی؟ احسان اللہ فاروقی کے لیے فوری عدالت نہیں بن سکتی؟ تم پاکستان کے علماء، سیاستدانوں اور ان لوگوں کو تشدد کر کے کچلتے ہو، اور غیر ملکی ایجنٹوں کو نوازتے ہو. تمہاری اس پالیسی پر تف ہے. تمہیں ان لوگوں کے لیے بھی فوری عدالت بنانی پڑے گی، ورنہ ہم تمہارا گراؤ کریں گے. بھائیو، انجمن سپاہ صحابہ جرت کا نام ہے، قربانیوں کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، حق نواز شہید کے مشن کا نام ہے. آپ اس جماعت کے لیے قربانی دیں گے؟ اس کے لیے میدان میں اتریں گے؟ سپاہ صحابہ کے قائد مولانا حق نواز شہید کے لیے، ان کے علوم و افکار کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے 23 فروری کو اسلام آباد، کوئی آدمی دعا سے پہلے نہ جائے، ایک منٹ بیٹھ جائے. دعا کے بغیر جائیں گے تو جلسے کا کیا فائدہ ہے؟ مولانا حق نواز شہید کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس 23 فروری کو اسلام آباد میں ہم نے رکھی ہے. کون سی تاریخ کو؟ 23 فروری کو. اس کانفرنس میں 3 زبانوں میں مولانا حق نواز شہید کا پیغام پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کانفرنس میں 40 سنی ملکوں کے نمائندے شریک ہوں گے انشاءاللہ. اس کانفرنس میں حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا شفیق الرحمان درخواستی، مولانا عبد الکریم ندیم، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور امام کعبہ، برطانیہ اور سعودی عرب اور عرب امارات کے علماء اور سفارت خانوں کے غیر ملکی سفیر اور غیر ملکی سکالر، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمان، اور تمام سیاسی جماعتوں کے سنی نمائندے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. آپ اس میں شریک ہوں گے میرے بھائیوں. 1 فروری سے لے کر 28 فروری تک انجمن سپاہ صحابہ پورے ملک میں ایک ٹکٹ جاری کر رہی ہے، جس کو حاصل کرنا ہر سپاہ صحابہ کے رضاکار پر ضروری ہوگا. آپ حاصل کریں گے؟ 50 روپے کا وہ ٹکٹ ہوگا. آپ حاصل کرو گے؟ تاکہ ہم پوری دنیا میں اس رقم سے مولانا حق نواز کا پیغام پہنچا سکیں. ٹھیک ہے؟ اور جو شخص 28 تاریخ کے بعد تک وہ ٹکٹ حاصل نہیں کر سکے گا، وہ سپاہ صحابہ کا رکن یا ممبر نہیں رہ سکے گا. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ سالانہ 50 روپے کی سکیم سپاہ صحابہ کے مرکزی شورا کے فیصلے کے مطابق ہے. میرے بھائیو، انجمن سپاہ صحابہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. تم یہ تو کہتے ہو کہ عارف حسینی قتل ہوا، سجاد حسین قتل ہوا، اور صادق گنجی قتل ہوا، اور ادھر مولانا حق نواز شہید ہوئے، علامہ احسان اللہ ظہیر، احسان اللہ فاروقی شہید ہوئے. یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ قتل کیوں ہوئے، کیوں ان کو قتل کیا گیا، ایسے واقعات کیوں پیش آتے، اس پر کبھی غور نہیں کرتے. ایران کا لٹریچر، ایران کا پیسہ، ایران کا اسلحہ اور ایران سے صحابہ کے خلاف چھپنے والا لٹریچر جب تک پاکستان میں آتا رہے گا، اس وقت تک سپاہ صحابہ کی جنگ شیعہ سے جاری رہے گی. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہر ہر بستی میں، ہر ہر محلے میں، ہر ہر شہر میں سپاہ صحابہ کا یونٹ بنائیں. بنائیں گے. مجھے ایک بات پر بڑا دکھ ہے، اور اس پر جتنا دکھ کیا جائے کم ہے. ہماری جماعت کے مایا ناز لیڈر ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا کو ضلع رحیم یار خان کی انتظامیہ نے بلا جواز 8 مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، میں اس پر انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جانبداری، تمہاری یہ عیاری، تمہارا یہ ظلم مٹے گا، اور تمہیں وہ وقت قریب ہے جب ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا تمہیں رہا کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. میں ضلع رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر سے اور ایس پی سے کہنا چاہتا ہوں کہ فی الفور ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا کو رہا کیا جائے. انجمن سپاہ صحابہ اس کے لیے اب خاموش تماشائی نہیں بنے گی. اس کے لیے ہمیں لاہور سے لے کر رحیم یار خان تک احتجاج کرنا پڑا تو کریں گے. کریں گے یا نہیں؟ بے گناہ آدمیوں کو اس ایار ڈی سی نے، کافر ڈی سی نے، جو حاجی محمود بٹ سے پہلے تھا، اس کی ایاری سے بلا جواز ملک اسحاق کو اور مولانا غلام کبریا کو اس میں ملوث کیا گیا ہے. میں اس پر احتجاج کرتا ہوں اور انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ملک اسحاق اور مولانا غلام کبریا کو رہا نہ کیا، ہم اس پر سخت احتجاج کریں گے، اور رحیم یار خان سے بہاول پور تک نہیں اسلام آباد تک احتجاج کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.